سورة النساء ابتداء سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلكم أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما كالوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين تروا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن سيصلون سعيرا.
بنام خدا رحمان و رحیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بکثرت مرد و عورت روئے زمین پر پھیلا دیے. اور اس اللہ کا خوف کرو جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قرابت داروں کے بارے میں بھی پرہیز کرو. بے شک تم پر اللہ نگران ہے. اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو. پاکیزہ مال کو برے مال سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھایا کرو. ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر تم لوگ اس بات سے خائف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو جو دوسری عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین یا چار چار سے نکاح کر لو. اگر تمہیں خوف ہو کہ ان میں عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت یا لونڈی جس کے تم مالک ہو کافی ہے. یہ ناانصافی سے بچنے کی قریب ترین صورت ہے. اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو. ہاں اگر وہ کچھ حصہ اپنی خوشی سے معاف کر دیں تو اسے خوشگواری سے بغیر کسی کراہت کے کھا سکتے ہو. اور اپنے وہ مال جن پر اللہ نے تمہارا نظام زندگی قائم کر رکھا ہے بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو. البتہ ان میں سے انہیں کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھے پیرائے میں گفتگو کرو. اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ یہ نکاح کی عمر تک کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان میں رشد عقلی پاؤ تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو. اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور مال کا مطالبہ کریں گے فضول اور جلدی میں ان کا مال کھانا جانا. اگر یتیم کا سرپرست مالدار ہے تو وہ کچھ کھانے سے اجتناب کرے اور اگر غریب ہے تو معمول کے مطابق کھا سکتا ہے. پھر جب تم ان کے اموال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ ٹھہرایا کرو اور حقیقت میں حساب لینے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. اور جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا ایک حصہ ہے. اور ایسا ہی جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں تھوڑا ہو یا بہت عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے، یہ حصہ ایک طے شدہ امر ہے، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت قریب ترین رشتہ دار یتیم اور مسکین موجود ہوں تو اس میراث میں سے انہیں بھی کچھ دیا کرو اور ان سے اچھے انداز میں بات کرو، اور لوگوں کو اس بات پر خوف لاحق رہنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جاتے جن کے بارے میں فکر لاحق ہوتی کہ ان کا کیا بنے گا، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سنجیدہ باتیں کریں۔ جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ بس آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ جلد ہی جہنم کی بھڑکتی آگ میں تپائے جائیں گے۔
یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كان واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
الله تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت فرماتا ہے، ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، بس اگر لڑکیاں دو سے زائد ہوں تو ترکے کے دو تہائی ان کا حق ہے، اور اگر صرف ایک لڑکی ہے تو نصف ترکہ اس کا ہے، اور میت کی اولاد ہونے کی صورت میں والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو بلکہ صرف ماں باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، بس اگر میت کے بھائی ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. یہ تقسیم میت کی وصیت پر عمل کرنے اور اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی. تمہیں نہیں معلوم تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں فائدے کے حوالے سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے. یہ حصے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، یقیناً اللہ بڑا جاننے والا باحکمت ہے. اور تمہیں اپنی بیویوں کے ترکے میں سے اگر ان کی اولاد نہ ہو نصف حصہ ملے گا، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے چوتھائی تمہارا ہوگا. یہ تقسیم میت کی وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی. اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو انہیں تمہارے ترکے میں سے چوتھائی ملے گا، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو انہیں تمہارے ترکے میں سے آٹھواں حصہ ملے گا. یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی. اور اگر کوئی مرد یا عورت بے اولاد ہو اور والدین بھی زندہ نہ ہوں اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو بھائی اور بہن میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، بس اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے. یہ تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، بشرط یہ کہ ذر رساں نہ ہو. یہ نصیحت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بڑا دانا بردبار ہے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اللہ اسے داخل جہنم کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت آمیز سزا ہے.
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفى الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما اللہ كان توابا رحیما. انما التوبة على اللہ للذین يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف السلف إن الله كان غفورا رحيما.
اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کی مرتکب ہو جاتی ہیں ان پر اپنے مسلمانوں میں سے چار افراد کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت انہیں انجام تک پہنچا دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کر دے. اور اگر تم میں سے دو اشخاص بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو اذیت دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے. اللہ کے ذمے صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو نادانی میں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے. اور ایسے لوگوں کی توبہ حقیقت میں توبہ ہی نہیں جو برے کاموں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو مرتے دم تک کافر رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اپنی عورتوں کے جبرن وارث بنو، اور اس نیت سے انہیں قید نہ رکھو کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ واپس لے لو، مگر یہ کہ وہ مبینہ بدکاری کی مرتکب ہوں، اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں تو ناپسند ہو، مگر اللہ اس میں بہت سی خوبیاں پیدا کر دے. اور اگر تم لوگ ایک زوجہ کی جگہ دوسری زوجہ لینا چاہو اور ایک کو بہت سا مال بھی دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا. کیا تم بہتان اور صریح گناہ کے ذریعے مال لینا چاہتے ہو؟ اور دیا ہوا مال تم کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے مباشرت کر چکے ہو اور وہ تم سے شدید عہد و قرار لے چکی ہیں؟ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، مگر جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، یہ ایک کھلی بے حیائی اور ناپسندیدہ عمل ہے اور برا طریقہ ہے. تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جو تمہیں دودھ پلا چکی ہیں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور جن بیویوں سے تم مقاربت کر چکے ہو، ان کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہی ہوں. لیکن اگر ان بیویوں سے صرف عقد ہوا ہو، مقاربت نہ ہوئی ہو، تو کوئی حرج نہیں. نیز تمہارے صلبی بیٹوں کو، بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کا باہم جمع کرنا، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے.
صدق اللہ العلی العظیم.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، نبینا و شفیع ذنوبنا، ابی القاسم محمد. اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا. نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے. سورہ نساء کی آپ نے آیتیں ملاحظہ فرمائی ہیں، ترجمہ ملاحظہ فرمایا ہے، تو جو اہم آیتیں ہیں، اہم پیغامات ہیں، بس ان کو میں آپ کے سامنے پیش کروں. پہلی بات جو اس میں سب سے امپورٹنٹ کہی گئی ہے وہ پہلی آیت میں ہے، اے انسانوں اپنے اس پالنے والے مالک کا لحاظ کرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، یعنی ہم سب جو ہیں ایک آدمی اور ایک عورت کی اولاد ہیں، چاہے کالے ہیں چاہے گورے ہیں، چاہے ہندو ہیں چاہے مسلمان ہیں، چاہے امیر ہیں چاہے غریب ہیں، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ پہلی بات، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں کوئی آدمی پیدائش کے اعتبار سے کسی سے افضل نہیں ہے، سب برابر، کیونکہ ایک ماں باپ کی اولاد۔ اب میں سید ہوں، میں سید ہوں، میں افضل ہوں، آپ سید نہیں ہیں تو میں آپ سید نہیں ہیں، دیکھیے میں بھی آدم ماں ہوبا کی اولاد ہوں اور آپ بھی آدم ہوبا کی اولاد ہوں، چاہے سید ہوں یا غیر سید ہوں، بات تو برابر ہو گئی ہے، تو آخر کار ہے کہ لہٰذا یہ ساری باتیں جو ہیں پہچان کے لیے تو ٹھیک ہے، پہچان کے لیے تو ٹھیک ہے کہ میں سید ہوں، آپ مرزا ہیں، فنا شیخ ہے، فنا خواجہ ہے، لیکن یہ کوئی معیار نہیں ہے انسان کی برتری اور کمتری کا، یہ معیار نہیں ہے، کیونکہ سب برابر ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اب برتری کیسے اور کمتری کیسے ہوگی؟ وہ ہوگی اللہ کی اطاعت پر، جو زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ افضل ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کم کرنے والا ہے اس کا مرتبہ کم، بس یہ ہے۔ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، بس باقی ساری باتیں جو ہیں پہچان کے لیے ٹھیک ہے، برتری کے لیے نہیں ہے۔ میں کوئی میں سید ہوں، ہاشمی ہوں، مطلبی ہوں، ہوں میں پہچان ہے ہی بھائی، اس سے کوئی میری برتری ثابت نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ حبشی غلام کالا مجھ سے افضل ہو، مجھ سے زیادہ اطاعت کرتا ہو اللہ، مجھ سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہو، مجھ سے زیادہ وہ دل سے خلوص سے بات کرتا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں گورا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بھی آکی دے گا، کیونکہ گورا کالا اللہ نے پیدا کیا۔ لوگ کہیں اچھا برا برا، آپ غلط بات ہے، اللہ کے نزدیک تو گورا بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور کالا بھی اللہ پیدا کیا ہوا ہے، لہٰذا سب برابر۔ پہلی بات یہ ہے کہ سب برابر، آل ایکول، ایز فار ایز برتھ از کنسرنڈ، بائی برتھ آل آر ایکول، پیدائش کے اعتبار سے سب برابر ہیں کیونکہ سب آدم اور حوا کی اولاد، یہ امپورٹنٹ بات۔ اب یہ کہ میں امریکن امیگرنٹ ہوں تو میں اونچا ہوں، یہ سب بکواس، کیونکہ میرے پاس امریکہ کا ویزا ہے میں اونچا ہوں، سب بکواس۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سب وقتی ہیں، دنیاوی ہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار ایک ہی ہے فقط کہ کون اللہ کی اطاعت زیادہ کرتا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہمیں اللہ کے غلام، غلام اچھا کون سا ہوتا ہے؟ نوکر، آپ کے چار نوکر اگر آپ کے ہیں تو کس نوکر کو آپ زیادہ لائک کریں گے؟ اگر آپ کے چار نوکر ہیں مثلاً فرض کریں، تو آپ کس نوکر کو زیادہ لائک کریں گے؟ اس کو لائک کریں گے جو گورا ہوگا، یا اس کو لائک کریں گے کہ جو بہت آپ کی تعریف کرتا ہوگا؟ نہیں، آپ اس نوکر کو لائک کریں گے جو زیادہ آپ کی بات ماننے والا ہو۔ نوکر کا کام ہے بات ماننا، اطاعت کرنا، کیونکہ میں اللہ کا غلام ہوں آپ، لہذا نوکر ہوں، سمجھنا آپ کے ساتھ نوکر ہوں، تو میں نوکر اچھا جب ہوں گا جب میں زیادہ اس کی اطاعت کروں، یہ ہے معیار۔ اور باقی جو ہم نے معیار بنا رکھے ہیں سب جھوٹے میں ہیں، اس آیت نے باطل کر دیا تھا، کیونکہ ایک کی اولاد ہے، ان دونوں سے بہت سے مردوں عورتوں کو پھیلا دیا، سارے مرد عورتیں جتنے بھی ہیں وہ آدم ہوبا سے پھیلے ہیں، آدم ہوبا کی اولاد ہیں، تو تم اس سے، اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو۔ قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کاٹ دینا، اپنے رشتہ داروں سے نہ ملنا۔ میں پیسے والا ہوں، میرا گھر بڑا ہے، میری کار بڑی ہے، میری اونچیں اونچی ہیں، میرا گھر ڈیفینس میں ہے، اور میرے بھائی کا گھر گولی مار میں ہے، تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ میرے پاس آئے، میں کیوں جاؤں اس کے پاس؟ گولی مار میں رہتا ہے، میری بے عزتی ہو جائے گی۔ یہ قطع رحمی ہے، یہ ہے رحم کا کار۔ رحم معنی کیا ہے بھائی؟ جس رحم میں میں پیدا ہوا ہوں اسی رحم میں میرا بھائی پیدا ہوا ہے، وہ سیم پلیس۔ ٹھیک ہے وہ غریب ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی تو ہے، مجھے اسے تعلقات کا رہنا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواہ تو اسے کوئی ہیلپ چاہیے، مجھے ہیلپ کرنی چاہیے۔ اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے کہ تیرے پاس چھوٹا گھر ہے، میرے پاس بڑا گھر ہے۔ یہ تو بہت تھرڈ کلاس بات ہے، یہ قطع رحمی ہے، جو دکھانا ہے، ذلیل کرنا ہے، ناشکری ہے۔ بلکہ مجھے اس کے سامنے زیادہ جھک کے بیٹھنا چاہیے، اگر وہ مجھ سے کم ہے پیسے میں یا مرتبہ، مجھے زیادہ جھک، تاکہ اس کو احساس نہ ہو کہ میں کم ہوں، اس کو میں زیادہ احترام ہوں۔ یہ طریقہ ہے شرافت کا، اور اگر میں کرتا ہوں یہ قطع رحمی ہے، اور جو قطع رحم کرتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رحم عرش الہی سے چمٹ کر دعا کرتا رہتا ہے۔ یہ جو جس بچے جب رحم ہے جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کے عرش سے چپٹا رہتا ہے اور دعا کرتا رہتا ہے، اے اللہ جو مجھے جوڑے رکھے تو بھی اسے اپنے رحمت کے ساتھ جوڑے رکھ، جو مجھے جوڑے رکھے تو اپنے رحمت کے ساتھ اس کو جوڑے رکھ۔ یعنی اگر جو آدمی رشتے داروں کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو اس کو رحمت سے جوڑ دے اپنی، اور جو رشتے داروں کو اپنے سے کاٹ دیتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ کیونکہ یہ تعلقات اللہ نے جوڑے ہیں۔ جو میرا سگا بھائی ہے، میری سگی بہن ہے، میرا بھانجا ہے، بتیجا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، نانا ہے، دادا ہے، وہ سب یہ رشتے میں نے نہیں بنائے، یہ رشتے اللہ نے جوڑے ہیں۔ اگر میں ان کا خیال نہیں کرتا ہوں تو میں ان باتوں کو کاٹ رہا ہوں جن باتوں کو اللہ نے جوڑا ہے، یعنی اللہ کے منصوبے کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ تو ماں باپ کا حق پہلا ہے، اس کے بعد ماں باپ کے رشتہ داروں کا حق ہے۔ متفق علیہ حدیث شیعہ سنی میں، ایک شخص نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میرے اوپر۔ کہا امو کا، تیری ماں کا۔ کہا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ میں امو کا، تیری ماں کا۔ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ کہ امو کا، تیری ماں کا۔ کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ کہ ابو کا، تیرے باپ کا۔ کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ کہ تیرے ماں باپ کے رشتے داروں کا۔ یہ حقوق ہیں، ہم کو ادا کرنے، اور ادا کرنے کا طریقہ فقط پیسے دینا نہیں، آپ سے پیسے دینا کوئی حضیروں کا کام نہیں، یہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ضرورت مند تو ٹھیک ہے، ضرور دیں ضرور، مگر عزت سب سے بڑی بات، عزت سب سے بات بڑی بات، ملنا ملنا، ملاقات کرنا، اس کے گھر جانا، اس کو بلانا، یہ ہے، اور اس کو برابر کا سمجھنا، بلکہ عقل کی بات یہ ہے کہ اپنے سے بہتر سمجھنا۔ دیکھیے کیا پتا میرا بھائی چھوٹا ہے، کیا پتا مجھ سے زیادہ نماز پڑھتا ہو، زیادہ سجدے سے نماز پڑھتا ہو، تو اگر میں نے ڈگری حاصل کر لیا تو میں مجھے تھوڑی ہو گیا، کیا پتا اللہ اس سے زیادہ لائک کرتا ہو۔ تو لہذا عزت کرنا چاہیے رشتہ داروں کو، اسے ملنا چاہیے، ان سے تعلقات قطع کرنا حرام ہے۔ فرمایا اور یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، جب مال کے معاملے میں ایک طاقتور ہو اور ایک کمزور ہو۔ ہم بزنس کرتے ہیں دو آدمی، میں طاقتور ہوں، زیادہ پیسہ میرا ہے، دوسرے پاس پیسے کم ہیں، فوراً مال مار دوں گا میں، یعنی میں اللہ کو قادر نہیں مانتا۔ اگر میں پاورفل ہوں تو مجھے یہ بتایا ہونا چاہیے کہ مجھ سے پاورفل اللہ ہے، وہاں جا کے جواب دے رہے ہیں۔ سب سے کمزور جو ہوتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے، اس کے پیچھے باپ ہی نہیں ہے، کوئی سہارا ہی نہیں ہے، اس کو میں تماچا مار دوں، اس کو گالی دے دوں، اس کو دھکے دے کے نکال دوں، کیا کرے گا بیچارا؟ اور جس کا باپ ہے وہ تو آ جائے گا، میرا گلا گلا پکڑ لے گا، کیسے تو آپ نے گالی دی اس کو، اس کا تو باپ نہیں ہے نا بیچارے کا، تو کوئی سہارا نہیں۔ اس کی عزت کرنا، وہ صرف وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرے۔ جو باپ والا بچہ ہے اس کا اگر میں احترام کرتا ہوں تو باپ سے ڈر کے کرتا ہوں، اس کو معلوم ہو تو میرا باپ، اس کا باپ پڑھ لے گا میرا گلا۔ لیکن یتیم کا اگر میں احترام کرتا ہوں، اس کے معنی میں خدا سے کرتا ہوں، اور اس کا مال کھا جانا اس سے بڑا ظلم تو ہو سکتا ہی کوئی نہیں۔ یتیموں کا مال ان کو واپس کر دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، مطلب یہ ڈالرز لے لیے اور روپے دے دیے، اچھا ماں لے لیا گھٹیا ماں لے لیا، یہ نہیں کرو. اگر ڈالر ہے ڈالر بدلو، روپیہ روپیہ بدلو، بے ایمانی نہیں کرو. اللہ دیکھ رہا ہے، ایک بھائی کی بے ایمانی کرے اللہ کو پتہ ہے. یتیم کے معاملے میں اللہ رحم نہیں کرتا، ان کے مال اپنے ماں کے ساتھ ملا جلا کر نہ کھا جاؤ. یہ طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، اس کا مال بھی اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیا اور کھا گیا. اب ثبوت کیا ہے؟ ایسی بےمانی کرنے سے آپ دنیا میں تو بچ جائیں گے، لیکن وہاں نہیں چھوڑے گا اللہ. تو بلا شبہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے یتیم کا مال کھا جانا. اگر تمہیں یہ خوف ہو یتیموں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو گے، تو جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان میں سے دو تین چار سے نکاح کر لو، جو مائیں ہیں ان کی. اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو ان کا تو نکاح کر لو ان سے، دو سے کر لو تین سے چار، تاکہ پھر تمہارے دل میں محبت نہ ہو جائے، پھر تم ان کے بچوں سے بھی محبت کرو گے. اور یہ نکاح زیادہ کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اگر انسان افورڈ کر سکے اور انصاف کر سکے. افورڈ کرے یعنی خرچہ دے ان کو پورا برابر، انصاف کے بارے سب بیویوں کو برابر سمجھے، برابر حق دے. لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہوگا تم عورتوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک بیوی کر، اور انصاف نہیں کر سکتے ہو پھر ایک ہی بیوی، یا جو تمہاری ملکیت میں ہو انہیں بھی اکتفا کرو. نا انصافی اور ذاتی سے بچے رہنا، کہ اس میں زیادہ امکان ہے. یعنی ایک بیوی کرنے سے انسان جو ہے وہ نا انصافی کرنے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ دوسری بیوی ہے ہی نہیں. نا انصافی کیسے کرے ہو، کسی بیوی ہے ہی نہیں، نا انصافی کیسے کرے ہو. اس لیے اگر جو آدمی انصاف نہیں کر سکتا اس کے بس کی بات نہیں، بھائی ایک ہی بیوی کرے. ہاں اگر انصاف کر سکتا ہے، افورڈ کر سکتا ہے، اچھی بات ہے بھائی. ایک بیوہ کا آپ گھر آباد ہو جائے، معمولی بات تھوڑی ہے. ایک بیوہ ہو گئی بیچاری، 22 سال کی عورت ہے، 25 سال کی عورت ہے، بیوہ ہو گئی. اب وہ تو اس کو تو مرد کی ضرورت ہے، بچی ہے اس کے، کیا کرے وہ؟ بجائے کہ غلط راستے پہ چلی جائے، وہ شریف آدمی اس سے اگر نکاح کر لے تو کتنی اچھی بات ہے. اب ہمارے ہندو رسم ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے یہ، ہندوؤں کا، کہ بیوہ سے شادی نہیں کرے گی. حضور نے سب سے پہلی شادی بیوہ سے کی، حضرت خدیجہ. حضور کو تو جو جس لڑکی سے چاہتے آپ کر سکتے تھے، خوبصورت تھے، بڑے خاندان کے تھے، ابو طالب کے بھتیجے تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے، مگر نہیں. یہ اسی لیے تاکہ یہ سنت رسول ہو جائے کہ بیوہ سے شادی کرنا کوئی بڑی بات، یہ ہندوؤں میں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیوہ شادی کرنا جو ہے یہ جرم ہے. وہ ہم میں بھی آ گیا ہندوؤں کا اثر، لیکن یہ ثواب کا کام ہے، اگر کر سکتا ہے انسان تو کرے. عورتوں کے مہر خوشی خوشی ادا کرو. اب یہ مہر کا معاملہ، میں شرم آتی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے یہاں اکثر لوگ جو نکاح کرتے ہیں نا اور مہر پہ سائن کرتے ہیں نا، ان کا ارادہ نہیں ہوتا ادا کرنے کا. اور میرے پاس ٹھیک کر دیا سائن شاید ہو. بھائی یہ قرضہ ہے، یہ اگر آپ تمام فقہا متفق ہیں، تمام مراجع متفق ہیں کہ اگر میں دل میں ارادہ نہ ہو مہر دینے کا تو وہ نکاح جائز نہیں ہے، وہ زنا ہے. فرض ہے کہ میں دل میں ارادہ کروں گا، میں مہر ادا کروں گا، اگر میں اس وقت اس قابل نہیں ہوں تو آئندہ ادا کروں گا، قسطوں میں ادا کروں گا، نیت تو ہو. اب اگر خدا نہ خواستہ نہ دے سکا میں مثلا، تو مجھے معافی مانگنی چاہیے بیوی سے، بھائی میں آپ معاف کر دیں مجھے، میں نہیں ادا کر سکتا، آپ دیکھ رہے ہیں میری آمدنی کیا ہے، اس سے معافی مانگیں، معاف کر دیں ٹھیک ہے، لیکن ادا کرنا ضروری ہے. یہ چکر بازی کہ وہ کمزور ہے کیا کرے گی، یہ حرام ہی بنا ہے، یہ بے ایمانی ہے. مہر ادا کرنا واجب ہے، یہ سارے فقہا شیعہ سنی مانتے ہیں. یہ کہ لکھا ہے اس میں کہ حضور فرمایا من لا یذر فقی تفسیر صافی، جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اس کے مہر ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہوں تو وہ شخص خدا کے نزدیک زانی ہے، زانی. تفسیر صافی میں بھی لکھا ہوا ہے اور من لا یذر فقی میں بھی لکھا ہوا ہے، صفحہ 102. اگر نیت یہ ہے کہ نہیں دوں گا مہر تو یہ زانی ہے، زنا کر رہا ہے. اور تمہارے وہ ماں جنہیں اللہ نے تمہاری زندگی کا سامان بنایا ہے، حالات ٹھیک کرنے، زندگی قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، بے عقلوں کے حوالے مت کرو. اب اگر تمہارا بیٹا اتنی عقل نہیں ہے اس کی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، مینٹلی کمزور ہے تو اس کو مال دو گے تو بیڑا غرق تمہارا بھی ہو جائے، تو اس کو مال نہ دو. یتیم بچہ ہے، ابھی عقل نہیں ہے اس میں، آپ نے مال دے دیا وہ تو بیڑا غرق کر دے گا. تو پھر جب تک وہ عقل میں آئے سمجھیے وہ سنبھال سکے. مال بہت بڑی چیز ہے بھائی، انسان کی عزت مال سے ہوتی ہے، مال بھی ضروری ہے. مال کے بغیر کیا سکے گا، کھائے گا کہاں سے، پہنے گا کہاں سے، رہے گا کہاں. مال انسان کا خون ہے، تو مال کو ایسے لوگوں کو مت دو کہ جو مال کی بات نہیں کر سکتے، انتظار کرو. یتیموں کی جانچ پڑتال کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نگاہ کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. اگر تم میں ہوشیاری سمجھداری پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. جب ہوشیاری سمجھو کہ ہاں بھائی یہ اب مال کی بات کر سکتا ہے، سمجھتا ہے کہ مال کیا چیز ہے، کہاں خرید کرنا چاہیے، کتنا خرید کرنا چاہیے، تب اس کو دو مال. تو چیک کرو اس کو، ایسا کبھی نہ کرنا کہ فضول خرچے سے کام لے کر ان کا مال جلدی جلدی کھا جاؤ. جلدی جلدی خوب خرچہ کیا اور مال کھا گئے، اس بعد تیرا مال تو ختم ہو گیا. یہ بےمانی ہے، یہ بےمانیاں، چالاکیاں، مکاریاں اللہ کے ساتھ نہیں چل سکتی، کیونکہ کوئی آدمی اللہ سے زیادہ چالاک نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی اللہ سے زیادہ چالاک نہیں ہو. کیوں؟ آدمی چالاکی کیسے کرتا ہے؟ عقل سے کرتا ہے نا. عقل کس نے دی ہے؟ عقل کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے نا. تو جو عقل کا خالق ہے اس سے بھی زیادہ چالاک ہو سکتے ہیں. یہ اگر اچھا میں بتاؤں، اگر کوئی اللہ سے زیادہ چالاک ہوتا نا کوئی آدمی، تو موت سے بچ جاتا. زندہ میں سمجھتا ہوں بھائی، اللہ نے کہا نا میں سب کو مار دوں گا، میں اللہ سے چلا ہوں، بس تو موت نہیں، مجھے موت نہیں آئے گی، میں کٹ جاؤں گا. کوئی بچا آج تک؟ کیسے کہتے چلا، کیسے کہتے بکار لوگ پیدا ہوئے، بچا کوئی نہیں بچا نا. معلوم اللہ سے چلا کوئی نہیں. تو آپ کوئی چلاکی کریں اللہ سے نہیں بچ سکتے آپ، قانون سے بچ جائیں گے، اللہ سے نہیں بچ. جو مالدار ہو وہ اپنے اوپر خرچ کرنے سے بچتا رہے، جو غریب ہو وہ مناسب حد تک اپنی خوراک. اب جو مال کا یتیم، یتیم کا مال کا کفیل ہے، اگر اس کے پاس اپنے پاس پیسے ہیں، اپنی کمائی ہے، تو اپنا پیسہ کھائے، مجھے وہاں نہ کھائے. لیکن اگر اس کے پاس نہیں ہے تو جتنا ضرورت بھر تو کھا سکتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، عیاشی نہیں کر سکتا. پھر جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بناؤ. ہاں یہ بڑی بات ہے، جہاں مال کا معاملہ آئے وہاں گواہی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ثبوت کیا ہے؟ میں نے ادا کر دیا چپے سے مال، وہ بادشاہ کہے گا میرا مال تو کھا گئی، پھر میں کیا کروں؟ چار آدمیوں کو بٹھاؤں، آٹھ آدمیوں کو بٹھاؤں جو قاعدے کے لوگ ہوں، بھائی دیکھو یہ میرا اس کا یتیم کا مال تھا میرے پاس، اس کا بھائی باپ مر گیا تھا، میں اس کو ادا کر رہا ہوں، آپ دیکھیں اور لکھیں، آپ لکھیں کہ آپ نے دیکھا کہ ہاں بھائی میں حسن صاحب نے فلاں صاحب کو اتنے پیسے ادا کیے ہمارے سامنے، سائن کریں اس کے اوپر تاکہ ثبوت ہوئے واپس دیکھے یہ میں نے مال ادا کر دیا. جہاں بھی مال قرض لیویں یا قرض دیویں، وہاں قرآن کا حکم یہی ہے کہ آپ لکھے ہوں تاکہ ثبوت ہونا چاہیے. مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ان کے ماں باپ رشتے داروں کے. اچھا یہ ورثے کا قانون ہے، اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ جب آدمی مرے تو اس کے بیٹوں، اس کے جو مثلاً اس کے دو بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں مثلاً، تو بیٹوں کو دو حصے ملیں گے، بیٹی کو ایک حصہ ملے گا. اگر دو بیٹے ہیں تو چار، اور دو بیٹیاں ہیں تو دو، تو چھ حصے ہوں گے، اس پوری پراپرٹی کے چھ حصے ہوں گے. دو دو حصے بیٹوں کو ملیں گے، ایک حصہ بیٹی کو ملے گا. اب ہمارا ترکیب کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ بیٹی کا حق مار دیتے ہیں، بیٹے کو تو دے دیتے ہیں، بیٹی کو مار دیتے ہیں. جناب فاطمہ نے اسی بات کا احتجاج کیا تھا، ورنہ فدق ان کے لیے کیا چیز تھی؟ بیٹی کا حق مار رہے تھے، بیٹی کا حق مار رہے تھا وہ. انہوں نے کہا کہ یہ بیٹی کا حق مار رہا قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے، دیکھیے کہ یہ آیت پڑھا، مردوں کے لیے ان مال میں حصہ ہے جو ان کے ماں باپ ادا کریں، اور عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے، عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے جو ان کے ماں باپ رشتے دار انہیں چھوڑا ہو. بھائی لوگ جو ہیں مار دیتے ہیں، اور ترکیب کیا کرتے ہیں بتاؤں؟ ترکیب یہ کرتے ہیں کہ بہن تو بیچاری کمزور ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں تم لکھ دو ہم نے اپنا حصہ معاف کر دیا، بدماشی کر کے ان کو ڈرا کے لکھ دو، وہ دکھا دیتے ہیں. بیچاری کیا کرے بیچاری، کورٹ جا سکتے نہیں ہے وہ بیچاری،
یہ بے ایمانی ہے، یہ بدماشی ہے، اس کا حق اس کو دو۔ جناب سیدہ نے جہاد اسی بات کا کیا تھا کہ بیٹی کا حق دو، آپ نے یہی تو کہا تھا، وہ کر سکا تھا کہ بھائی جو حق ہر مسلمان کو حاصل ہے، ہر مسلمان باپ کی جو بیٹی ہے اس کو جو حق ملتا ہے، تو کم سے کم رسول اللہ کو اتنا حق تو دو جو ایک مسلمان کو حاصل ہے۔ رسول اللہ کو ایک مسلمان کے برابر تو سمجھو، ایکول ہے مسلمان۔ جب ہر مسلمان کو یہ حق کا حق ہے کہ اس کی بیٹی کو اس کا مال ملے گا، تو پھر رسول اللہ کو کیوں، رسول اللہ مسلمان نہیں تھے کیا؟ یہی تو کہا تھا جناب سیدہ نے، ہم اگر بیٹی کا حق مارتے ہیں تو ہم ابوبکر ساتھ دیتے ہیں، ہم وہی کام کرتے ہیں جو ابوبکر نے کیا تھا۔ اللہ تو کام دیکھتا ہے نا، یہ تو میں آپ سے شروع سے کہہ رہا ہوں۔ اگر میں نے اپنی بہن کا حق مارا ہے تو لاکھ میں یہ کہوں کہ میں فاطمہ کو، حضرت فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں ابوبکر کا فالوور ہوں، میرا حق صرف ابوبکر ساتھ ہوا، وہی کام کر رہا ہوں جو ابوبکر نے کیا تھا۔ فرق کیا ہے؟ اللہ میاں کیا فرق نہیں ہے، مجھ میں ابوبکر میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ میاں کیا جو کام اس نے کیا ہے تو وہی کام میں نے کیا ہے، تو آئی ایم ایکول ٹو ہم۔ یہ میں کہوں کہ میں ماننے، ماننا ماننے کے معنی ہوتے ہیں بات ماننا، فاطمہ زہرا کو ماننے کے معنی ہیں فاطمہ زہرا کی بات ماننا، ان کی بات یہ تھی کہ بیٹی کو حق دو۔ اب میں فاطمہ کہتا رہتا ہوں اور اپنی بہن کا حق مارتا ہوں، تو یہ میں فاطمہ کا ساتھ ماننے والا نہیں ہوں، میں ابوبکر کا ماننے والا ہوں۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں پرانا مانی ہوں، لیکن جس کا عمل کرے گا آدمی اسی کے ساتھ ہو، جو عمل کسی کے ساتھ کرے۔ تو ٹائم ختم ہو گیا ہے، اچھا تقسیم کے بعد اگر رشتہ دار اور یتیم مسکین موجود ہوں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو۔ جب مال بٹ رہا ہے اور فقیر یتیم اسی آ جاتے ہیں ایسے موقع پر، تو ان کو بھی کچھ دے دوں تاکہ ان کا بھی تھوڑا سا کچھ سہارا ہو جائے، تاکہ تمہارے مال میں برکت ہو۔ اور ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس چھوٹے بچے چھوڑتے مرتے وقت انہیں اپنی اولاد کے بارے میں کتنا خوف ہوتا۔ بس یہ آخری بات ہے، میں نے کھا لیا یتیم کا مال، مجھے سوچنا چاہیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں مر رہا ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوں کمزور، جو جن کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی کا نہ ہو، اور میں مر رہا ہوں، کتنی حسرتناک موت ہوگی میری، کتنی بھیانک موت ہوگی میری۔ آپ سوچیں، میں مر رہا ہوں اور پانچ بچے میرے کھڑے ہوئے ہیں، اور کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، نہ کوئی پراپرٹی ہے، نہ کوئی سہارا ہے، اور میں مر رہا ہوں۔ آپ بچے کیا گزرے گی میرے دل کے اوپر، سوچیں آپ۔ تو اگر میں نے یتیم کا مال کھایا ہے تو اللہ کل یہ کام بھی کر سکتا ہے میرے ساتھ کہ میں مر رہا ہوں اور میرے بچے میرے سامنے کھڑے ہوں، ان کا کوئی سہارا نہ ہو۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ دیکھیں آخری مثال کے ختم کرتا ہوں، فرعون نے کیا کہا تھا؟ فرعون نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم یہ ملنگ موسیٰ کی طرف اشارہ کیا، اس ملنگ کو تو مانتے ہو، اس پاگل کی بات مان رہے ہو، اس کے بعد ہے کیا؟ پھٹا ہوا کمبل پہنے ہوئے ایک ڈنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے آ گیا بس اپنے بھائی کے ساتھ، اور تم لوگ اس کی بات مان رہے ہو، اس کے پاس ہے کیا؟ میرے پاس دیکھو، میرا محل دیکھو، میرے کپڑے دیکھو، میرے فوجی دیکھو، میرے سپاہی دیکھو۔ اور آخری بات تو یہ کہی قرآن میں کہ یہ دریا جو بہ رہا ہے، دریا تم جس کو پانی پی رہے ہو، یہ دریا جو بہ رہا ہے نیل، یہ کس کے ملکیت ہے؟ یہ کون اس کا مالک ہے؟ یہ میں اس کا مالک ہوں، اور تم اس ملنگ کی بات مان رہے ہو۔ یعنی اس نے کہا کہ پانی کا مالک میں ہوں، دریا کا مالک میں ہوں۔ اللہ میاں نے کیا مذاق کیا اس کے ساتھ؟ اللہ میاں نے مذاق یہ کیا، اسی پانی میں غرق کیا، دیکھا آپ نے؟ تو بھائی اللہ کے جب، اللہ میاں جب انتقام لینے پہ آتا ہے نا، پھر بڑے سے بڑا ضیاء الحق وہ امیر المومنین بننے کے چکر میں تھا کہ جمعے میں خطبہ میرا دیا جائے گا، انجام آتا پہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ شاہ ایران لاکھوں بے گناہوں کو اس نے مارا اپنی حکومت کے لیے، انجام دیکھا آپ نے کیا ہوا اس کا؟ صدام لاکھوں انسانوں مسلمانوں کو اس نے مارا، دیکھا انجام کیا ہوا اس کا؟ بھائی اللہ میاں کے ہاتھ میں بہت، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ جو فرعون کو اور ضیاء الحق کو اور شاہ ایران کو اور صدام کو دیا پہنچا کر سکتا تو میں کیا چیز ہوں ان کے سامنے، اس کے سامنے کیا چیز ہوں؟ تو آدمی ڈرنا چاہیے کسی کمزور پر ظلم کرنے سے، یتیم کا مال کھانے سے. ہو سکتا ہے کہ میں یتیم کا مال کھاؤں، کل میرے بچے یتیم ہو کر بھوکے مر جائیں. اس لیے ہم کو دعا کرنی چاہیے خدا عالم ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کمزوروں کے حق ادا کریں، اپنے یتیموں کا حق ادا کریں، بیوی بچوں کا حق ادا کریں، اور کسی کا حق غصب نہ کریں. ہم غاصبی میں لعنت کرتے ہیں اور خود غصب کرتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم لعنت کرتے ہیں ان پر جنہوں نے مال اہل بیت کا غصب کیا، اور ہم اپنے بھائیوں کا حق ہم مار دیتے ہیں، دوستوں کا حق مار دیتے ہیں، جاننے والوں کا پیسہ مار دیتے ہیں. تو پھر کہاں ہمارا کریکٹر کیا رہا؟ پھر میں علی کے ساتھی نہیں ہوں، میں ان کا ساتھی ہوں جنہوں نے غصب کیا. لہٰذا خدا سے ہم دعا کرتے ہیں خدا عالم ہمیں کسی کا مال ناحق مارنے سے بچائے، اپنا خوف ہمارے دل میں پیدا فرمائے، اور ہمارے جو ہم نے گناہ کیے ہیں بارے رہا واسطہ تیری ذات والا صفات کا، تیری عظمتوں کرامتوں شرافتوں کا واسطہ ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خیر کی توفیق عطا فرما، تمام فرائض الہیہ کو عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ آیتیں جو ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل، ہمارے تمام ناقص اعمال قبول فرما، ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف فرما، ہماری اولادوں نسلوں بھائیوں بہنوں دوستوں عزیزوں شداروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار بحق محمد و آلہ الاطہار بے رحمتک یا ارحم الراحمین. اور آخر میں یہ آیت پڑھ لیا کریں، کوئی بھی عمل کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں، کچھ پڑھیں، اگر آپ یہ تین آیتیں آخر میں پڑھ لیں گے تو پورا پورا عمل قبول ہوگا، پورا پورا ثواب ملے گا. یہ میرے ساتھ پڑھیں آپ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ آیت پڑھ لیں گے آپ نماز کے بعد، روزے کے افطار کے وقت، کسی کو خیرات دیتے وقت، کوئی بھی نیک کام کرے یہ تین آیتیں پڑھ لیں گے، اور جو اس میں خرابی ہوگی وہ اللہ خود دور کر دے گا، آپ کو پورا پورا اجر ملے گا اس عمل کا. پھر ایک دفعہ پڑھ لیں اس کو تاکہ یاد ہو جائے آپ کو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.